العالمین بار الخلائق اجمعین الحمد لله والصلاة على اهله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد الحبیب الاحمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراج المنیر کوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع قلوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفی الأنجمين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات بيجي فانا کیا ہم بھی رسول اللہ کے صحابی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ اس فکر کو کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی تناظر میں وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی روش، آپ کا عمل اور آپ کا طرز عمل اور آپ کی زندگی کی مختلف ابعاد اور گوشے اور متعدد زاویے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور کل اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہم نے ختمی مرتبت کے 10 سالوں کا جو اپنے مدینہ میں گزارے ان کا خلاصہ بیان کیا، پہلی ہجری میں کیا ہوا، دوسری ہجری میں کیا ہوا، تیسری ہجری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، دسویں میں، سب سے آخر میں میں نے یہ اشارہ کیا کہ دسویں ہجری میں آخری واقعہ جو پیش آیا وہ غدیر کا واقعہ ہو، لیکن وقت کی تنگی کے باعث میں کچھ بھی عرض نہ کر سکا۔ ایک بزرگوار، ایک سفید ریش، انہوں نے یہاں اور باقی دوستوں نے بالخصوص انہوں نے خواہش کی کہ جب آپ باقی سارے زاویے بیان کر رہے ہیں رسول کی زندگی کے تو یہ اہم ترین زاویہ بھی بیان ہونا چاہیے، اس کی جزیات کو بھی بیان ہونا چاہیے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں آمادہ ہیں ذہنی طور پر تو ہم ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ رسول اسلام کی 23 سالہ رسالت کی زندگی اور عہد رسالت کا جو سب سے زیادہ اہم ترین واقعہ ہے وہ واقعہ غدیر ہے۔ یہ واقعہ غدیر جس پر رسول اسلام کی رسالت استوار ہے اور آپ کی رسالت موقوف ہے، قرآن مجید نے ختمی مرتبت سے متعلق حق تعالیٰ نے جو الفاظ جا بجا استعمال کیے اب ان سے مانوس ہیں. لیکن اب جب کہ پیغمبر اکرم اسلام کی زندگی کے 63 سال مکمل ہو رہے اور آپ کی زندگی سے فقط 4 مہینے باقی, صرف 4 مہینے رہ گئے, یہ بات خاص ہے, 4 مہینے باقی, 3 مہینے 28 دن گویا, 4 مہینے. اور شوال کی آخری شب ہے یا کہ یہ ذیقعد کی پہلی شب, 30 شوال اور یکم ذیقعد کی درمیانی شب, ختمی مرتبہ اپنی ایک زوجہ کے حجرے میں جائے نماز بچھا کر نماز تہجد کی ادائیگی میں مشغول ہے. اسی دوران میں جبرائیل امین نازل ہوئے, 2 مرتبہ حالت نماز میں جبرائیل آئے. پہلی مرتبہ جب رسول اسلام مسجد نبوی میں, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ, 1 مرتبہ جب سورہ آدیات نازل ہوئی ان مجاہدین کی گھوڑیوں سے متعلق, گھوڑوں سے متعلق, پیغمبر نے جیسے ہی سورہ ہم ختم کی سورہ آدیات کی تلاوت شروع کی, قسم ہے ان گھوڑیوں کی جو صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتی ہیں, جن کے قدموں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں, یہ سورہ آدیات اب عرب ہے جانتے ہیں. یہ کیا پڑھ رہے پیغمبر, یہ سورہ تو ابھی تک پیغمبر نے کبھی نہیں سنا ہے, لگتا ہے ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے. یہ سورہ حالت نماز میں نازل ہوا اور پیغمبر نے حالت نماز میں یہ سورہ پڑھ دیا. دوسرا مرحلہ جیسا میں کل عرض کر رہا تھا, جب دوسری ہجری میں قبلہ کی تبدیلی کا مرحلہ آیا, پیغمبر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے دوران نماز, البتہ یہ بھی رسول اللہ کا اعجاز ہے, دوران نماز وسط نماز میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر مکہ کی طرف, کعبہ کی طرف کر لیجیے. اس زمانے میں اتنے دور بیٹھے ہوئے رسول میلوں کی مسافت پر, کئی 100 کلومیٹر, جبکہ رسول کھڑے ہیں حالت نماز میں, اور جیسے ہی حضرت نے اپنا رخ موڑا کعبے کی طرف رخ کیا اور اس کے بعد ہمیشہ اسی رخ پر نماز پڑھی گئی. آج جہت قبلہ کے تعین کے لیے مشینیں استعمال کیے جاتے ہیں, آلات ماہرین آتے ہیں تعین کرتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے. یہ رسول کہ اگر حالت نماز میں جبرائیل آ جائے رسول اپنا رخ موڑے تو ذرہ برابر ایک معمولی سا فاصلہ فرق نہ ہو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ جب رسول اسلام مستحب نماز پڑھ رہے, البتہ یہ نماز ہمارے لیے مستحب ہے نماز تہجد, رسول اسلام بھی اس نماز کو کبھی مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے سورہ کوثر کے نزول سے پہلے, لیکن جب سورہ مبارکہ کوثر کا نزول ہوا اس کے بعد اللہ نے اسی نماز کو پیغمبر اکرم اسلام پر واجب کر دیا ہے. تو پیغمبر نماز تہجد پڑھ رہے, اسی دوران میں جبرائیل امین آئے, ختمی مرتبہ نماز کے آخری مرحلے میں ہیں, جبرائیل نے سلام کیا, اللہ کا سلام پہنچایا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں پروردگار کا انتہائی اہم پیغام لے کے آیا. رسول اسلام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے, کیا پیغام ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ میرا یہ پیغام میرے رسول کو تنہائی میں دینا ہے, خلوت میں دینا ہے, کسی کی موجودگی میں, کسی کے ہوتے ہوئے یہ پیغام نہیں لینا. رسول اسلام اپنی زوجہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے صحن میں, اور جب صحن میں آئے تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ جو پانچواں سورہ ہے اس کی یہ آیت. اس کے علاوہ اس میں اور بھی غدیر سے متعلق چند اور آیات ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ان کی طرف بڑھا تو شاید ہم اپنی گفتگو کو آج کی مجلس میں نہ سمیٹ سکیں, لیکن آج سمیٹنا ہے. اور میں اس شرط پر آپ کی خواہش کے احترام میں یہ بات شروع کر رہا ہوں تاکہ کل آپ ذہنی طور پہ آمادہ ہو کے آئیں اور ہم ایک کے بجائے دو گھنٹے تاکہ پیغمبر اسلام کی سیرت کے ہم باقی پہلو کسی حد تک بیان کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اگر کل دو مجلس سننے کے لیے ایک مجلس میں بیٹھ کر آماد اور تیار ہے تب صلوات پڑھی خاندان. جیسے یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر اسلام نے آرام کرنا چھوڑ دیا اور اکثر یہ فرماتے تھے کہ شیبتنی سورۃ الہود, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ سورہ ہود کی کس آیت نے؟ فرمایا سورہ ہود کی اس 112 نمبر آیت نے جس میں خدا فرما رہا ہے کہ فاستقم کما امرت. اے رسول آپ نے اس طرح سے استقامت دکھانی ہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا. میں بچوں کے لیے جوانوں کے لیے ترجمہ کروں چونکہ ترجمہ بھی بہار شاید آپ کے امتحان کا حصہ بن جائے. پروردگار نے فرمایا کہ یا ایہا الرسول, دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت بہت ساری خصوصیات رکھتی ہے. ایک خصوصیت یہ اس آیت کی کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں نزول تدریجی کے اعتبار سے, نزول دفعی کے اعتبار سے قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا شب قدر بیت المعمور پر چوتھے آسمان پہ, اور چوتھے آسمان سے پھر قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا لیکن آیات کی شکل میں نازل نہیں ہوا, جوامع الکلم کی شکل میں نازل ہوا. یہ قرآن کا نزول نزول دفعی ہے, دفعتن آنے واحد میں ایک ہی مرتبہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. قرآن کا دوسرا نزول نزول تدریجی ہے جو آہستہ آہستہ مختلف اوقات میں مختلف حالات میں مختلف مقامات میں 23 سالوں میں نازل ہوا عہد رسالت میں پیغمبر اسلام پر. نزول تدریجی کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات اکثر آیات ایک مرتبہ نازل ہوئی, کچھ آیتیں ہیں جو دو مرتبہ نازل ہوئی جن میں سے ایک سورہ فاتحہ بھی ہے. قرآن کی یہ سورہ جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے دو مرتبہ نازل ہوئی, ایک آیت ایسی ہے جو تین مرتبہ نازل ہوئی. یہ یہی آیت ہے 67 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی. البتہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو اعلان غدیر سے پہلے نازل ہوئی سورہ مائدہ کی اس کا شمارہ ہے 67, اور وہ آیت جو اعلان غدیر کے بعد نازل ہوئی اس کا شمارہ 3 ہے, وہ تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی. یعنی پہلے آنے والی آیت بعد میں ہے اس کا شمارہ 67 ہے, اور جو بعد میں نازل ہوئی اس کا شمارہ 3 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس وقت قرآن ہمارے پاس اس ترتیب میں نہیں ہے جب مرتب کیا گیا قرآن. البتہ یہ تشیع کا عقیدہ ہے, ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پر معصومین کی مہر ہے. مولا متقیان سے لے کر امام زمانہ تک تمام ائمہ نے تائید فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن ان دو جلدوں کے درمیان ہے یہی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا, نہ اس سے ایک لفظ کم نہ اس سے ایک لفظ زیادہ, قرآن وہی ہے. لیکن بہت سارے مقامات پر ترتیب بدلی ہے جیسا کہ خود سورہ مبارکہ مائدہ میں. یہ 67 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی جس میں پروردگار فرماتا یا ایہا الرسول, اے رسول. دیکھیں یہاں سے آپ ذرا محسوس کیجیے آیت کا آہنگ, آیت کا اسلوب, آیت کا انداز, آیت کے تیور, آیت کا لب و لہجہ. وہ خدا جو کبھی اپنے محبوب کو طہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, کبھی یہاں تک فرماتا ہے کہ اتنی عبادت نہ کرو کہ تمہارے پاؤں میں ورم پڑ جائے, کبھی فرماتا ہے کہ ایک کمبر کے اڑنے والے, کبھی کہتا ہے کہ ایک کمری کے اڑنے والے, کبھی پیغمبر گرامی اسلام کی زلفوں کی باتیں کر رہا ہے. یہ پروردگار
جو اس درجہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اس امر کی تبلیغ کی باری آئی انداز بدل گیا، لب و لہجہ بدل گیا، اور پروردگار نے نہ نام سے، نہ لقب سے، نہ کسی اور انداز سے خطاب کیا، بلکہ منصب سے خطاب کیا، عہدے سے خطاب کیا، رسول کہہ کے بلایا، یا ایھا الرسول بلغ، فوراً حکم صادر فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. کتنا تحدید آمیز رہ جائے، دھمکی آمیز رہ جائے. آگے بڑھیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. 23 سالوں میں جتنے پتھر کھائے، جتنی توہین برداشت کی، جنگیں لڑی، احانت برداشت کی، ہجرت کی، لہو سے آپ کے جوتے نالین بھر گئی جب آپ طائف میں گئے تھے، سب سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، جس ساری زحمتیں، سب کچھ قربان کیا، اپنی عزیز ترین ہستیوں کو، حمزہ جیسے چچا کو کھو دیا اسی راستے میں، اور اب جب کہ آپ کی زندگی کی فقط 4 مہینے باقی ہیں، پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پہنچائیے، اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا. یعنی اے محمد مصطفیٰ، اس روئے زمین پر آپ کا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. گویا آپ اس دنیا میں آئے ہیں، گویا میں نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہی ہے، اگرچہ ایک کام نہ کیا. اب سمجھنا ہے کہ اس امر کی اہمیت کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس امر کی، جس کی تبلیغ کے نسبت اللہ اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو کچھ نہ کیا، آپ کا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. اب امت خود سوچے، شیعہ بھی سوچے، سنی بھی سوچے، تمام اہل اسلام سوچے، غور کرے، قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں، کہ اگر رسول اس ایک بات کو نہ پہنچائیں اور یہ ایک کام نہ کریں تو ان کا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا، تو اگر امت اسی ایک بات کو چھوڑ کر باقی ساری باتوں کو پکڑ لے، اس کا کیا بنے گا؟ پگڑیاں پہن لیں، ہری پگڑیاں سروں میں سجا لیں، مصباح اٹھا لیں اور چلوا لیں، اپنے ٹخنوں سے اونچی باندھیں، سب کچھ کرتے رہیں، ہزاروں سنتوں پہ عمل کریں، لیکن وہ ایک کام نہ کریں جس پر رسول کی ساری رسالت موقوف ہے، دو میں لگی ہے، کیا بنے گا؟ رسول بلغ، اگر یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتا، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. اور رسول ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یحسنک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. کیوں ضمانت جاری ہو رہی ہے؟ ارے 23 سال گزارے رسول اسلام نے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، ایک مرتبہ بھی پروردگار نے یہ ضمانت جاری نہیں فرمائی. کتنا مشکل مرحلہ تھا جب رسول اسلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، پتھروں کی بارش، لوہ لوہان ہو جاتے تھے، لوگ نماز کی حالت میں اوجریاں پھینک رہے، نہیں کہا. سب سے مشکل ترین مرحلہ وہ تھا جب پیغمبر نے ان کے بتوں کی مخالفت کی تھی اور توحید کا اعلان کیا تھا. جب پروردگار کی توحید کا اعلان کیا، یہ سب سے زیادہ مشکل تھا، لیکن تب اللہ نے ایسی کوئی ضمانت جاری نہیں فرمائی. کہاں خدا نے، کہیں قرآن نے، کہ اے رسول آپ میری توحید کا اعلان کریں، نہ ڈرے، نہ گھبرائے، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. کہا؟ نہیں کہا، نہیں کہا. یہاں تک کہ اللہ کی توحید کے بعد پیغمبر کی رسالت ہے، خدا کو کہنا چاہیے تھا اے رسول آپ اپنی رسالت کی بات کریں، اپنی رسالت کی تبلیغ کریں، اور اگر کسی نے شرارت کی شر اٹھا تو ہم ضمانت جاری کرتے ہیں، ہم بچائیں نہیں کہا. اب یہ کون سا ایسا امر ہے کہ جیسے اس امر کی تبلیغ کی بات آئی اللہ ضمانت جاری فرما رہا ہے. ابھی شروع میں آغاز میں اس لیے میں کہتا ہوں یہ ولایت علی ابن ابی طالب، جب گفتگو کے آخر میں پہنچے گا تو پھر مزید عرض ہو جائے گا کہ روح ہے غدیر کیا ہے، حقیقت ہے غدیر کیا ہے. نہ توحید کی طرف خدا نے کہا کہ اعلان کرے نہ ڈرے، اگر شر اٹھا ہم بچائیں گے. نہ رسالت کی طرف اللہ نے کہا کہ رسول اپنی رسالت کی تبلیغ کرے، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. لیکن جیسے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات آئی خدا نے فوراً فرمایا اے رسول نہ ڈرے نہ گھبرائے، اعلان کرے اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. پروردگار توحید کی طرف کیوں نہیں کہا، رسالت کی طرف کیوں نہیں کہا؟ تو خدا حکیم فرمائے گا کہ جب توحید اور رسالت کی طرف شر اٹھا تھا تو بچانے والا علی تھا. اور اب جب علی کی ولایت کی طرف شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے. اس لیے خدا ضمانت جاری فرما رہے ہیں. اور یہ مسلسل پیغمبر جب سے یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر گھر میں بھی بہت کم روکتے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے، چند گھنٹے آرام کرتے ہیں رات میں، نصف شب سے لے کے سحر تک. صبح وہ نماز فجر جب مسجد میں ادا کرتے ہیں پھر مسجد بھی نہیں بیٹھتے. رسول نکلتے ہیں ایک ایک صحابی کے دروازے پر پہنچتے ہیں. کتنا اہم مسئلہ ہے، رسول کسی کو بھیج کے پیغام دیں لیکن نہ، خود جا رہے ہیں، ایک ایک دروازے پر جاتے ہیں، خود دستک دیتے ہیں. صحابی جیسے دروازہ کھولتا ہے حیران، پریشان، خوش لیکن حیرت کہ رسول میرے دروازے پر. امام الانبیاء، نبیوں کا سلطان، نبیوں کا سردار میرے دروازے پر. خوشی سے کہتے آئیے یا رسول اللہ تشریف لائیں. کرنا اندر نہیں آؤں گا، بس ایک بات سنو، میری زندگی سے کچھ دن باقی رہ گئے اور میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکے کا ارادہ رکھتا ہوں. تم پر واجب ہے کہ سفر میں میرے صحیح اور شریک بن جاؤ، اور اگر کوئی شخص اس سفر میں میرے ساتھ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کہلائے گا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول ہر دو کی لعنت ہوگی. صحابی حقہ بکا کہ پہلی مرتبہ رسول آئے اور کیا کہا، یہ کہا رسول نے اور بلا تامل بلا وقفہ آگے بڑھے، دوسرے صحابی کے دروازے پر دستک دی. وہاں در کھلا، پیغمبر نے بیٹھنی ہوئی بات دوہرائی، یہاں تک کہ 25 دن کے اندر پیغمبر گرامی اسلام نے مدینے کا ایک گھر بھی ایسا نہیں چھوڑا جہاں یہ پیغام نہ پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 25 ذیقعد بروز ہفتہ صبح طلوع آفتاب کے وقت پیغمبر گرامی اسلام نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد مدینے سے پیغمبر اسلام کے ساتھ شامل تھے، جن میں مرد بھی تھے، خواتین بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، یہاں تک کہ پیغمبر کی 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 کی 9 ازواج نبی پیغمبر کے ساتھ ہیں، حسن حسین، زینب ام کلثوم، سیدہ زہرا، سب ساتھ ہیں. اب یہاں سے پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور راستے میں منزل اسایا، منزل ابوا، منزل ارب الزبی، منزل مرب الزہران، منزل کوچر، منزل منصرف، منزل سیرف، یہ تمام منازل، منزل جوفا گزرنا ہے پیغمبر مسلسل. اور جہاں سے بھی گزرتے ہیں اتنے بڑے اجتماع کو روکتے ہیں جیسے کوئی آبادی آتی، روک کر خود اس آبادی میں چلے جاتے ہیں، کبھی اسایا، کبھی منصرف، کبھی سیرف، کبھی متاشا، کبھی کلچت، کبھی مرو زہران، کبھی ارب الزبی، کبھی کوئی اور جگہ جوفا. جیسے ہی پہنچتے ہیں آبادی میں وہی کام کرتے ہیں، ایک ایک دروازے پر جا کر، جہاں تک کہ راستے کی آبادیوں سے پیغمبر نے کم از کم 23,000 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا. اس کے علاوہ پیغمبر نے مسلسل خطوط جاری کیے آخری دنوں میں، جتنے افراد کو مختلف اطراف سے جمع کر سکتے تھے بلا سکتے تھے، خود علی شبن ابی طالب مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے، پیغمبر نے آپ کو پہلے ہی نجران بھیجا تھا اور یمن بھیجا تھا کہ وہاں جا کر دین کی تبلیغ بھی کریں اور خمس و زکات مال امام اور مال خدا کی جمعی کریں۔ اور ادھر جب علی یمن میں ہے، پیغمبر نے قاصد کو بھیجا کہ علی فوراً آ جائیے، لیکن مدینے واپس نہیں آنا، مکہ پہنچے، میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا ہے، آپ حج کی نیت کر لیجئے اور آ کر میرے ساتھ ملحق ہو جائیے۔ پانچ ذوالحج بروز منگل ادھر پیغمبر مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر علی پہنچ گئے اور پیغمبر نے علی سے پوچھا کہ علی آپ کس نیت سے احرام باندھیں گے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی نیت کو آپ کی نیت کے تابع کر دیا اور میں نے خدا سے کہا کہ جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ یہاں تک کہ 12 سے 13 ہزار افراد کو علی شبن ابی طالب یمن سے اپنے ساتھ لے کے آئے۔ یوں یہ عظیم الشان کاروان پہنچتا ہے خانہ کعبہ میں، اتنا بڑا اجتماع جس کی تعداد کم از کم 1.5 لاکھ کے قریب ہے، جس میں خود اہل مکہ بھی شامل ہیں، اور یہاں پر جیسے پیغمبر پہنچے پیغمبر نے 10 دن قیام کا اعلان فرمایا۔ یہ کاروان 10 دن مکہ میں رہا اور 16 ذوالحج کی صبحوں میں پیغمبر نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا جب مکہ سے نکلنے لگے، تمام انبیاء کی میراث، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، انجیل، زبور، عصائے موسیٰ، انگشتر سلیمان، جتنے بھی انبیاء کی میراث تھی، جتنے آسمانی صحیفے تھے، جتنی آسمانی کتابیں تھیں اور نبیوں کی جتنی بھی امانتیں تھیں، ساری کی ساری علی ابن ابی طالب کی سپرد کی۔ اور دوسرے مرحلے میں بلال سے کہا کہ اب اعلان کرو، کچھ روایات میں کہ بلال نے اعلان کیا، کچھ میں کہ ابو ذر نے اعلان کیا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم مکہ کی سرزمین کو چھوڑیں گے اور ایک خاص مقام پر پہنچیں گے، جہاں پہنچ کر پیغمبر گرامی اسلام سب کو اللہ کے خاص حکم سنائیں گے، اور جو فرد بھی اس وقت مکہ کے اندر موجود ہے اس پر واجب ہے کہ سفر میں پیغمبر کا صحیح اور شریک بنے، اور اگر کوئی شخص پیغمبر کے ساتھ نہ گیا ہے سفر میں تو وہ دشمن خدا و رسول ہوگا اور اس پر اللہ اور اس کے رسول ہر دو کی لعنت ہوگی۔ اب سب حیران پریشان ہیں، دیکھیں آپ دور دراز سے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں کہاں؟ مکہ، اور مکہ میں پھر خطبہ حج دیا جاتا ہے اور خطبہ حج میں اہم ترین گفتگو کی جاتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام وارث حج وارث کعبہ جب تمام مسلمان مکہ میں کعبہ میں موجود ہیں اعلان فرمائیں، مگر کیا اس سے بہترین جگہ ہو سکتی ہے؟ نہ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر پیغمبر نے یہ اعلان مکہ میں نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب یہ فرمایا کہ سفر واجب ہے کہ اس سفر میں پیغمبر کے شریک بنے تو وہ افراد کے جن کا تعلق بطور خاص مکہ سے تھا یہ بھی پیغمبر کے ساتھ چل پڑے، کم از کم 5 سے 7 ہزار افراد اہل مکہ پیغمبر کے ساتھ اس کاروان میں شریک ہوئے، اور یوں 3 منازل طے کرتے ہوئے 18 ذوالحج ظہر سے پہلے یہ کاروان پہنچتا ہے کہاں؟ میدان خم غدیر۔ 18 ذوالحج بروز پیر، کیا دن ہے آج؟ پیر ہے، جا کے تاریخوں کا مطالعہ کیجئے، 18 ذوالحج کو جب پیغمبر نے اعلان کیا اس دن بھی پیر ہی کا دن تھا، اچھی مناسبت ہے ایک سلوار پڑھ رہی ہے۔ اللہ 18 ذوالحج 10 ہجری بروز سے پیر نماز ظہر سے پہلے ختمی مرتبہ اس عظیم الشان کاروان کے ساتھ جس کی تعداد طبری اور یعقوبی کے مطابق کم از کم 1,20,000 تھی۔ پیغمبر پہنچے، جیسے ہی پہنچے فرمایا میرے ساتھیوں یہاں پر رک جاؤ، اگر کچھ لوگ آگے جا چکے تو انہیں کہو کہ واپس آئیں، اور اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو ان کا انتظار کرو یہاں تک کہ ملحق ہو جائیں، اور یہ خاردار جھاڑیاں انہیں صاف کرو، جہاں زمین اوپر نیچے ہے اسے مسطح کرو، برابر کرو تاکہ بیٹھنے کے لائق ہو جائے۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے دھوپ بڑھتی جا رہی ہے. صحابہ کرام دیکھیں اب کتنے افراد ہیں اسلام آباد میں, جی 120,000 نہیں اسلام آباد میں ہزاروں میں ہیں. کتنا اہتمام ہو رہا ہے میدان غدیر کا, ذرا تصور کیجیے عہد رسول میں. کیوں امام محمد باقر نے فرمایا کہ تاریخ بشر میں, یہ نہیں فرمایا تاریخ اسلام میں, امام محمد باقر فرماتے کہ تاریخ بشر میں نہ کوئی اعلان غدیر کی طرح سے ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. کیا ہوا غدیر میں؟ کیوں یہودی یہ کہتے کہ اگر ہمارے پاس غدیر جیسا ایک دن ہوتا تو قیامت تک دنیا کے تمام انسانوں پر فخر کرتے اور ہر دن کو عید کر مارا دیتے. معمولی نہیں ہے. کیا ہوا غدیر میں؟ جیسے جیسے وقت گزر گئے اب ختمی مرتبت نے فرمایا جب سب بیٹھ گئے ہمتن گوش منتظر, اس لیے کہ پیغمبر مسلسل وہ کام کر رہے ہیں مدینے سے چلے تجسس بڑھتا جا رہا ہے اس سے کچھ کابی پورے ہو چکا ہے. بالآخر محمد مصطفیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ایک ایک فرد کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ نجران سے آ رہے ہیں, یمن سے آ رہے ہیں, اطراف کی آبادیوں سے اسایا عرب الزبی کوچر اسایا ابوا مر الزہران جوفا, ہر جگہ سے پیغمبر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. صرف حج نہیں, اور اگر حج کی بات ہے تو پیغمبر وہی خانہ کعبہ کے اندر اعلان کریں, اور اگر پیغمبر گرامی اسلام خانہ کعبہ کے اندر اعلان کر دیتے تو کبھی بھی اس اعلان کو یہ غیر معمولی اہمیت حاصل نہ ہو سکتی. ٹھیک ہے پیغمبر نے میدان حج میں کعبہ میں خطبہ حج میں جہاں اور بات کی وہاں پہ ایک یہ بھی بات کہہ دی, نہ پیغمبر نے اعلان غدیر کو قیامت تک کے لیے ناقابل فراموش کرانا تھا. اس لیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اب فرمایا میرے عزیزو میرے صحابہ جب کہا یار سنا اعلان کر دیں گرمی بڑھ رہی ہے صحابہ انتظار کر رہے ہیں, کہا ٹھیک ہے اعلان کرتے ہیں, ایسا کرو تم ممبر بناؤ ممبر بناؤ. جب پیغمبر نے کہا ممبر بناؤ تو گئے صحابہ کرام شب رسالت کے پروانے ادھر ادھر چلنا کرنا شروع ہو گئے اور گھوم پھر کے واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ اس صحرا میں اس ریگستان میں اس ویرانے میں ممبر کا انتظام نہیں کر سکتے, حد نگاہ تک ریت ہے نہ لکڑی ہے نہ کوئی ایسا سامان ہے ممبر کیسے بنے؟ فرمائے ممبر بناؤ, جب تک ممبر نہیں بنے گا میں خدا کا پیغام تم سب تک نہیں پہنچا سکتا. شب رسالت کی پروانے دوبارہ سے صحرا میں پھیل گئے, تتبع و تفوع چھان پٹک شروع کیا, کوشش کر رہے مسلسل جستجو میں لگے ہوئے کچھ کریں ممبر بنائے, لیکن جہاں بھی جاتے ہیں خاکار جھاڑیاں ہیں ریت ہے مٹی ہے گرد و غبار ہے, نہ لکڑی نہ بڑھی نہ سامان ممبر کہاں سے بنائے؟ گھوم پھر کے تھک ہار کے واپس آئے پیغمبر کے ساتھ پلٹ کے کہا یا رسول اللہ اس صحرا میں اس ویرانے میں اس ریگستان میں جہاں حد نگاہ تک ریت کی ریت ہے ہم ممبر نہیں بنا سکتے. یا رسول اللہ اگر آپ کا پلان پہلے سے تھا کہ آپ نے یہاں پر اس مقام پر خطاب کرنا ہے گفتگو کرنی ہے آپ کو یہاں پر ممبر چاہیے تھا تو کم سے کم ہمیں مدینے میں بتایا ہوتا تو اونٹوں کے اوپر آپ کا ممبر لا کے لے آتے, یا پھر ہمیں آپ مکہ میں بتاتے تو آپ کی نیا ممبر بنا کے لے آتے. اس صحرا میں اس ریگستان میں ہم ممبر کہاں سے لائے؟ کبھی بنا سکتے ہو؟ کہا یا رسول نہیں بنا سکتے. جب سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور اپنے عشق تو ہی دستی اور تو ہی ماندگی کا اعتراف اپنی زبان سے کر لیا کہ نہیں بنا سکتے, جب سب نے کہا نہیں بنا سکتے تو فرمایا اچھا اگر تم نہیں بنا سکتے تو ایسے کرو یہ جو تمہارے شتر ہے یہ اونٹ ان کی پشت سے پالان اتارو. اب پالان اتارے گئے, کتنے پالان؟ ابن خلدون جیسے متأثر مورخ نے جس نے بنو امیہ کی شرح تاریخ لکھی ہے اس نے بھی پالانوں کی تعداد ذکر کر دی کہ پیغمبر نے 9 پالان اتروائے, انہیں اوپر پیچھے رکھا, ممبر تیار ہوا اور اس کے بعد ختمی مرتبہ نے خطبہ دیا. اس سے پہلے کہ اب میں یہ عرض کروں کہ پیغمبر نے کیا اعلان فرمایا کیا خطبہ دیا, میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ اب رحمت للعالمین ہیں, اب رؤوف ہیں, اب رحیم ہیں, اب کریم ہیں, اب 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہیں اپنی امت کے لیے, یا رسول اللہ آپ تو اپنی امت سے کہتے ہیں کہ خلقتم للمیسرین تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، مشکلات پیدا نہ کرو. یا رسول اللہ، اگر آپ کو اندازہ تھا کہ یہ افراد آپ کے بغیر ممبر نہیں بنا پائیں گے اور بالآخر یہ ممبر آپ ہی نے بنانا ہے، تو اتنی دیر تک اس چلچلاتی دھوپ پر نے کیوں بٹھایا؟ آخر حج کر کے آئے، سروں پر بال نہیں ہے. میں نے خود روایات میں دیکھا ہے کہ صحابہ کرام مسلمان اتنی مشکل میں تھے کہ چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے ابا اتار کر سر پہ رکھتے ہیں، اور جب گرم ریت اذیت دیتی ہے تو سر سے ابا اتارتے اور اپنے نیچے بچھا دیتے ہیں، پھر دھوپ پڑتی ہے پھر ابا نکال کے سر پہ رکھتے ہیں. مشکل ہے. قومی مرکز شاہ جمال کے ایک بیسمنٹ میں بیٹھ کے جہاں چھتوں پہ پنکھے چلنے اور غدیر کی باتیں سننا آسان ہے، غدیر کی صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں مسلسل کئی گھنٹے انتظار کے بعد پیغمبر کا کلام سننا، پیغمبر کا خطبہ سننا بہت مشکل ہے. اپنے چشم تخیل کو لے چلیے، ذرا اٹھے یہاں سے سفر کرے اور پہنچے میدان خون میں غدیر، کیا کیفیت ہوگی؟ پسینہ ٹپک رہا ہے، گرمی سے نڈھار ہے، پانی کا صحیح انتظام نہیں ہے، وقت مسلسل گزرے جا رہا ہے. یا رسول اللہ، اگر آپ نے خود ہی ممبر بنانا تھا تو شروع میں بنا لیتے، کیوں اتنی دیر تک اپنے عزیزوں کو اذیت میں رکھا، تکلیف میں رکھا، پریشانی میں رکھا؟ تو رسول اسلام عقل کل ہے، مجسم عقل ہے، سراپا عقل ہے، حکیم امت ہے. پیغمبر اکرم اسلام نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں بھیجا لو، سمجھ لو، یہ میرے عزیز، میرے صحابہ، یہ شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ بہت محترم ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، بڑی قربانیاں دی، لیکن اسلام نے اس سے مراتب شرط ہے، صلاحیت، استعداد، لیاقت اور قابلیت معیار ہے. یہ افراد اپنی تمام تر خدمات اور احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ممبر بنا سکے. تو جو افراد میرے بغیر ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے؟ لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو امیر المومنین کی ولایت اور تاجپوشی کا دن مبارک ہو. نہ میرے عزیز، سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی ہم روح غدیر سے اور حقیقت غدیر سے اور پیغام غدیر سے بہت فاصلے پر. کیا پیغمبر نے اس سے پہلے کبھی بھی علی شیخ نے بھی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ پیغمبر نے تو کوئی موقع نہیں جانے دیا. اپنی زندگی میں پیغمبر نے سب سے زیادہ جس چیز کی تبلیغ کی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، جب موقع ملا، سفر میں، حضر میں، جب میں، گھر میں، مسجد میں، سفر میں، راستوں میں، جہاں پیغمبر کو موقع ملتا ہے پیغمبر علی کی ولایت کو بیان کرتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے. کون سا موقع جانے دیا؟ جائیے، آپ اٹھے یہاں سے جائیں، تمام جتنے بھی اسلامی فرقے عوام کے پاس نہ جائیے، ان کے اکابرین کے پاس، ان کے بڑے علماء کے پاس جو ذمہ دار ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ جسے تم پیغمبر گرامی اسلام کا جانشین مان رہے ہو، اس کی جانشینی اور خلافت پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ پوچھئے جا کے. تمام اسلامی فرقوں کے اکابرین، سارا زور علمی اور تبحر علمی ساز کرنے کے باوجود ایک سے زیادہ دلیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کیا کہیں گے؟ چونکہ فلاں نے پیغمبر اکرام اسلام کی بیماری کے چار دنوں میں نماز پڑھائی
تو
اس لیے وہ پیغمبر کی جانشین ہے. فرض کر لیجئے کہ اگر نماز پڑھائی تو نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں بن سکتا. اور دیکھیے چار دن پیغمبر بیمار ہے. جمعرات کو بیماری شروع ہوئی, پیر کو پیغمبر اکرام اسلام کی صبح میں انتقال ہوا. چار دن علیل رہے, چار دن بیماری کی. پیغمبر نے اپنی بیماری کے ایام میں اسامہ بن زید کی سربرستی میں ایک لشکر روم کے لیے مرتب کیا اور حکم دیا کہ سب پر لازم ہے کہ جاؤ, اگر نہیں جاؤ گے تو دشمن خدا و رسول اور تم پر اللہ کی لعنت ہوگی اس کے رسول کی اگر نہیں جاؤ گے. پیغمبر نے اس لشکر کی شرکت کو واجب کرا دیا. چار دن بیمار ہیں, انہی چار دنوں کے اندر نماز پڑھانے کی بات کی جاتی ہے. اور پیغمبر نے جس دن بیمار ہوئے اسی دن لشکر کو آوازہ کیا, حکم جاری فرمایا, سب پر واجب ہے کہ جاؤ. کہاں بیٹھے ہیں آپ ابھی؟ کہاں بیٹھے؟ قومی مرکز میں. آپ کا قومی مرکز بہترین قومی مرکز ہے لیکن گھر میں تو نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں ہے. اگر گھر میں ہوتے تو پھر یہاں ہوتے آپ؟ یہ سادہ سی بات, بچے بھی سمجھتے ہیں نا. ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے. اگر قومی مرکز ہیں تو پھر گھر نہیں ہے. اگر ادھر ہوتے تو اب یہاں نہ ہوتے. جا وہاں جا یہاں. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ چار دن بیماری کی. کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی نے نماز پڑھائی اس لیے رسول اللہ کے جانشین. اور پہلے ہی دن بیماری کے رسول نے لشکر روانہ کیا اور فرمایا جو نہیں جائے گا وہ دشمن خدا رسول ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. اب بتائیں اگر لشکر میں چلے گئے مطلب لعنتی ہونے سے بچ گئے نا. اگر شرکت کر لی تو لعنتی نہیں ہے, جو بھی چلا گیا وہ لعنتی نہیں ہے, وہ رسول اور اس کے خدا کا دشمن نہیں ہے. تو پھر نماز کس نے پڑھائی؟ جب وہاں چلے گئے لشکر میں تو لعنتی ہونے سے بچ گئے تو نماز کس نے پڑھائی؟ جب کوئی ہے ہی نہیں تو نماز, اس کا مطلب جھوٹ ہے, خود ساختہ روایت ہے. اور اگر کہ نہیں نماز پڑھائی تو پھر وہاں نہیں ہے. جو وہاں نہیں ہے وہ کون ہے؟ اسے بنائیں گے. یعنی جمہور کے پاس ایک دلیل ہے اور وہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب کی خلافت اور ولایت پر کتنے دلائل ہیں؟ صرف ایک عالم جن کا نام علامہ حلی ہے. علامہ حلی کی کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام الفین ہے. الف مطلب ہزار, الفین دو ہزار. 2000 دلائل علی ابن ابی طالب کی خلافت و ولایت و امامت پر قرآن و سنت سے جمع کیے تھے. اور جمع کرنے کے بعد کیا لکھا آخر میں؟ کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہیں. میں نے تبرکاً تیمناً ذات آخرت کے لیے اپنی نجات کے لیے اپنی شفاعت کے لیے تبرکاً یہ 2000 لکھ دی. اس کا مطلب علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دلائل ماشاءاللہ. یعنی پیغمبر نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس چیز کی تبلیغ کی وہ کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے. اور اب آپ کی زندگی سے صرف 4 مہینے باقی ہیں اور خدا سحر میں نماز تہجد کے وسط میں اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ پہنچائیے. اگر جی کام نہ کیا کچھ بھی نہ کیا, کیا رسول پلٹ کر نہیں کہہ سکتے کہ کیا پہ پہنچاؤں علی کی ولایت؟ کیسے پہلے میں نے کبھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیے خدا جب اتنا سخت لہجہ اختیار کر رہا ہے کہ پہنچائیے, اگر نہ پہنچایا کچھ بھی نہ کیا تو پیغمبر کہہ سکتے ہیں تو میں تو ہزاروں مرتبہ اعلان کر چکا ہوں کب نہیں کیا. ہر روز علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں کبھی تیسرے انداز میں نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ روز غدیر صرف علی جب نے بھی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ روز غدیر صرف علی جب نے بھی طالب کی ولایت کا اعلان کیا گیا, اس کا مطلب یہ کہ اس نے حقیقت غدیر کو نہیں سمجھا, دور ہے. پیغمبر نے کیا اعلان کیا؟ کچھ آیات غدیر سے پہلے نازل ہوئی جو میں نے پڑھی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس پہ سوچئے گا کہ اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ آیت عجیب ہے. جب یہ بات ہوئی, یہ آیت غدیر سے پہلے, اور جیسی پیغمبر نے اعلان کیا اب کیا آیت آئی؟ الیوم, نہیں اس سے پہلے, الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. اگر علی کی ولایت کا اعلان سن کے کافر نے مایوس ہونا تھا تو اسے دعوت ذوالعشیرہ میں مایوس ہو جانا چاہیے تھا. پہلے دن 23 سال پہلے جب پیغمبر نے کہا پہلے دن کھڑے ہو کر 40 کافروں کے مجمع میں کہ من یوازعون فی ھذا الامر ہو اخی و بسیجی و خلیفتی, کون کھڑا ہوا؟ علی. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ علی آپ میرے جانشین ہو, آپ میرے وسیع ہو, آپ میرے خلیفہ ہو. ابو جہل ابو لہب سب نے تانے دیے جناب ابو طالب کو کہ دیکھو اب تو تمہارے اوپر بھتیجے کی بھی اطاعت واجب ہو گئی اور بیٹی کی اطاعت بھی واجب ہو گئی. تو علی کی ولایت کا اعلان تو پہلے دن ہو گیا. تو اگر علی کی ولایت کے اعلان پر دین میں مکمل ہونا ہوتا تو 23 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں مکمل ہو جاتا. کیا اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا من کنت مولا فہذا مولا؟ کتنی مرتبہ فرمایا؟ عالم اسلام کی سب سے بڑی تفسیر, عظیم الشان تفسیر, تفسیر میزان, علامہ سید محمد حسین طبالبائی, جس سے متعلق آیت اللہ جوادی عامی فرماتی کہ آئندہ 200 سال تک ایسی تفسیر نہیں لکھی جا سکے گی. اور شہید مطہری فرماتے کہ مجھے کوئی ایسی علمی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل المیزان کے اندر موجود نہ ہو. یہی تفسیر المیزان, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علامہ طباطبائی نے کیا فرمایا کہ جیسے یہ سورہ یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا لی المولا. اگر من کنت مولا فہذا لی المولا کہنے پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو وہ پہلے مکمل ہو جاتا. غریب میں ایسا کیا ہوا کہ کافر مایوس ہو گیا؟ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ رو. اور کوشش کیجیے اگر اٹھنے کی کسی مشکل ہے, بیماری ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں کریں تاکہ حرج نہ ہو گفتگو. اب ایک روز صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ رو. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم, رسول اور مسلمانوں اب کافروں سے نہیں ڈرنا, نہیں ڈرنا. فلا تخشوہم وخشون, اب مجھ سے ڈرنا. عجیب ہے, واقعی عجیب ہے. اس میں سوچیے مثلا بزرگوار آپ کے قبیلے کے صدر تشریف فرما ہے اور جب میں آؤں لاہور تم فرض کیجئے مجھے کچھ خوف ہو, ڈر ہو آپ سے, ڈھینگرا برادری سے, آپ شہیوگ سے, خوف ہو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, مثلا میں نے کوئی آپ کا نقصان کر دیا ہو, کسی کی گاڑی کو ٹکر ہو یا کچھ اور ایسا مسئلہ ہو, کسی کو ناراضگی, تو یہ مجھ سے کہیں کہ میں اس قبیلے کا صدر, میں آپ کو ضمانت جاری کرتا ہوں, آپ لاہور آنا نہ چھوڑیے گا, آتے رہیے گا, ڈریے گا نہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا, کسی سے نہ ڈرے, لیکن مجھ سے ڈرے. عجیب ہے نا کہ کسی سے نہیں ڈرنا, کسی کسی سے نہیں گھبرانا، فلا تخشوهم، کسی سے نہ ڈریے گا، لیکن بخشوهم، اب آئندہ کے بعد مجھ سے ڈریے گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، اے رسول، اے مسلمانوں، اب ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھ سے ڈرنا۔ مقام فکر ہے، آیات غدیر میں کیا اعلان ہونے جا رہا ہے؟ یہ آیت فلا تخشوهم، یہ آیت غدیر کا حصہ ہے، لیکن علی کے بارے میں نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ امام زمانہ سے متعلق۔ فلا تخشوهم وخشوهم، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ یعنی غدیر سے پہلے دین نامکمل تھا، ناقص تھا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، غدیر سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، ناقص تھا۔ دین کا مکمل ہوا، قرآن کہہ رہے بھائی، الیوم، آج کے دن غدیر نے اکملتو، میں نے مکمل کیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین۔ یعنی غریب سے پہلے دین ناقص تھا، دین تو ناقص تھا، غریب میں جب مکمل ہوا، کیا دین کا وارث اور دین کا لانے والا اور دین سکھانے والا اور دین کو بتانے والا وارث دین وہ بھی ناقص تھا؟ نہیں، وہ تو پہلے دن سے کامل تھا۔ غریب سے پہلے دین ناقص، وارث دین کامل۔ تو پھر عجیب بات ہے کہ جب تک دین ناقص ہے، دین کا وارث کامل ہے، اور غریب میں جب دین کامل ہو گئے تو اللہ کیا صرف ناقصوں کے حوالے کر کے چلا جائے گا؟ ناقصوں کے حوالے نہ، اب محمد جیسے کامل آئیں گے۔ یہ آیت غدیر ہے، الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، فلا تخشوهم وخشوهم، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، غور فرمائیے اس آیت پر، میں بہت اطمینان سے بول رہا ہوں تاکہ تو دوست لکھ رہے ہیں وہ دقت کا شکار نہ ہو، ساتھ لکھ سکے۔ اتممت علیکم نعمتی، سوچیے گا خدا کیا فرما رہے ہیں، کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تمام، جاتے ہیں زیارات پر، ابھی بھی اربعین بھی گئے ہوئے تھے، عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، آپ کیا روٹیاں گھروں پکتی ہیں، لیکن وہاں ایران میں روٹی باہر پکتی ہے، پکاتے ہیں آپ لائنوں میں کھڑے ہو کے لیتے ہیں، لیے کبھی ایران میں جا کے روٹی؟ اور کبھی آپ چاہیں مثلا زیارت کرتے رہے، کسی کام میں مصروف رہے، دیر ہو گئی پہنچنے میں، جب آپ پہنچتے ہیں اور آگے سے آٹا ختم، روٹیاں ختم، اور ایرانی کیا بولتا ہے آپ کو؟ تمام شد۔ خدا نے غریب میں یہی فرمایا، تمام شد، تمام شد، یہ معمولی بات نہیں، یعنی میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں غریب میں تمام شد۔ کون سی نعمتیں؟ امام صادق نے بتایا جب کسی کے ساتھ گفتگو تھی، بات تھی، جب استخارہ لے کے صلوات پڑھیں گے تو پھر صلوات تو ایسی پڑھی جائے، کرتے جائیے۔ غدیر کے دن کافر مایوس ہوا، اور میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اکملتو لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، ان فرق کو محسوس کیجیے، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اتممتو علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت، تمام کر دی. یہ مطلب ہے فلا تخشوہم وخشوہم. کون سی نعمت ہے؟ کسی امام کا جمہور کے امام بہت بڑی شخصیت ہے. امام صادق کے ساتھ گفتگو ہوئی تو آخر میں گفتگو کے آخر میں امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. بتاؤ یہ کون سی نعمتیں؟ کون سی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہی نعمتیں ہیں. کہا اچھا اگر یہ نعمتیں مراد ہیں تو بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر بلائے دسترخوان بچھائے بہترین کھانے کھلائے اور جاتے ہو تمہیں کوئی اچھا پارچہ کپڑا تحفے میں دے رخصت کرے اچھا کھلائے اچھا پلائے اچھا پہناوا دے اور اس کے بعد جہاں کہیں لوگوں کے بیچ میں ملاقات ہو تو تم سے پوچھے کہ بتاؤ میں نے گھر میں تمہیں کیا کیا کھلایا تھا اور کون کون سے مشروبات پیے تھے اور میں نے تمہیں کون سا کپڑا دیا تھا بتاؤ کیا سوچو گے اس کے بارے میں؟ کہ میں یہی سوچوں گا کہ بہت کمزور آدمی. اب امام صادق نے فرمایا بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا پروردگار یہ نعمتیں جو تمہیں کھلایا ہے پلایا ہے پہنایا ہے یہ نعمتیں ان کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہ پھر آپ بتائیں کون سی نعمت ہے؟ کہا وہ نعمت ہم محمد والے محمد کی ولایت کی نعمت ہے. اب نتیجہ لیجیے میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ایک بچے تک بات پہنچے. کیا فرما رہے؟ کافر مایوس ہوا تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہوا میں نے اپنی نعمت تمام کر دی یعنی میرے خزانے میں میرے ذخیرے میں جتنی بھی نعمتیں تھیں آج غریب میں میں نے ساری کی ساری تمہارے سپرد کر دی. اب خدا کیوں کہہ رہے فلا تخشوہم وخشوہم ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا. خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور آیت غدیر میں جب یہ بات کی جا رہی ہے کیا مطلب ہے؟ اس لیے سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے خطبہ غدیر میں ایسی کون سی بات فرمائی جس سے کافر مایوس ہوا جس سے دین مکمل ہوا جس سے نعمت تمام ہوئی جس سے اللہ راضی ہوا جس کے بعد اسلام پسندیدہ دین قرار پایا. اب پیغمبر نے اپنی گفتگو شروع کی اور اس مرحلے میں پہنچے کہ سنو ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے وہ انا مولا المومنین اور میں مومنین کا مولا ہوں اور سنو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اگر پیغمبر یہاں پر جا کر رک جاتے نہ دین مکمل ہوتا نہ نعمت تمام ہوتی نہ اللہ راضی ہوتا نہ کافر مایوس ہوتا. پیغمبر رکے نہیں بلکہ آگے بڑھے. آپ کے گھروں میں خطبہ غدیر موجود ہے بغور اٹھا کر ذرا مطالعہ کیجئے گا. میں حیران ہوں کہ کیوں روح ہے غدیر کو اصل غدیر اور حقیقت غدیر کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا. پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی آرام سے گزر جاتا ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دن مبارک ہو. نہ اشیاء غدیر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے ورنہ کبھی دین مکمل نہ ہو سکتا نہ نعمت تمام ہوتی نہ اللہ راضی ہوتا نہ کافر مایوس ہوتا. جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا فوراً بعد آگے بڑھے کیا فرمایا سنو علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبی میرا وسیع میرا جانشین میرا خلیفہ اور تمہارا امام ہے. حسن کے بعد حسین حسین کے بعد علی زین العابدین پھر محمد باقر پھر جعفر صادق پھر موسیٰ القاسم پھر علی ابن موسیٰ رضا محمد تقی علی النقی حسن عسکری اور آخر میں کس کا ذکر کیا؟ خطبہ غدیر میں سب سے زیادہ ذکر نہ علی کا ہے نہ حسن کا نہ حسین کا. خطبہ غدیر میں سب سے زیادہ ذکر یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ حجر اللہ تعالیٰ مایوس ہوا اس لیے کافر مایوس ہوا کیوں؟ اس لیے کہ کافر غدیر سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ محمد بوڑھے ہیں, بس اب قریب ہے, مر جائیں گے, راستے سے ہٹ جائیں گے, اور محمد رسول اللہ کے بعد ہم علی کو کبھی بھی جانشین نہیں بننے دیں گے, خلیفہ نہیں بننے دیں گے, اور اگر علی خلافت پر آ گئے, حکومت سنبھال لی, تو بھی علی کتنی حکومت کریں گے, 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال, لیکن علی کے پاس پلٹ کر گیا آخر یہ خلافت حکومت ہماری پاس آئے گی. لیکن جیسے ہی میدان قوم غدیر میں پیغمبر اکرام اسلام نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت, سیادت, امامت, راہداری کا اعلان کیا, اب کافر مایوس ہوا, اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں پہنچے گی, اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں آئے گی. روز غدیر ایک کی ولایت کا دن نہیں ہے, روز غدیر 12 ائمہ کی ولایت کا دن ہے. اور یوں فرمایا خدا نے فلا تخشوا هم واخشون, اس لیے کہ خدا کی سنت ہے, خدا کی روش ہے, خدا خبر دے رہا ہے. امام زمانہ کی غیبت کا ذکر کیا, پیغمبر نے بھی ذکر کیا, خدا نے قرآن میں بھی فرمایا فلا تخشوا هم. اب جبکہ میں ساری نعمتیں تمہیں دے رہا ہوں, اپنا سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں, میرے ذخیرے میں جو کچھ تھا ان 14 سے بڑھ کر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ میری سب سے بہترین نعمتیں, عمدہ ترین نعمتیں, ان سے بڑھ کر میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. میں نے یہ ساری کی ساری نعمتیں روز غدیر تمہارے سپرد کر دی ہیں, لیکن اب تمہیں اس نعمت کا خیال رکھنا ہے, ان کا احترام کرنا ہے, ان کی قدر کرنی ہے. لیکن کیا کیا مسلمانوں نے؟ پہلا ولی جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا پیغمبر اور اللہ کی ولایت کے اعلان کے بعد, علی, کیا حال کیا امت نے؟ 25 سال تک کنویں کھود کے کنویں میں آنسو بہاتے رہے, 5 سال کی حکومت آئی, جنگوں میں گزر گئے. تاریخ بشر کا, تاریخ اسلام کا پہلا شہید ہے. آج مسجدوں میں دہشت گردی ہوتی ہے, پہلی مرتبہ مسجد کے اندر جس شخصیت کو شہید کیا گیا وہ اس کائنات کا مظلوم ترین انسان علی کے نے نکالے. آپ کی گاڑی آپ کے خون سے رنگی ہو گئی, کتنے لوگ تھے جنازے میں, کتنے عرصے تک علی ابن ابی طالب کی قبر مغزی رہی. علی کے بعد حسن مصطفیٰ, کیا سلوک کیا امت نے امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ؟ ڈھونڈیے آج کسی بھی گلی میں چلے جائیں, کسی محلے میں, کسی گاؤں میں, کسی دیہات میں, تاریخ کا مطالعہ کریں, تلاش کریں, کوئی ایک ایسا جنازہ جو ایک مرتبہ گھر سے جا چکا ہو پھر دوبارہ گھر کی طرف واپس آ جائے, سوائے علی ابن ابی طالب کی مظلوم فرزند حسن مصطفیٰ کے. یہ جنازہ تو واپس آیا, لیکن پھر حسن کے چھوٹے بھائی حسین, کتنے دن تک آپ کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر بڑھا, پتھروں کے ڈھیر کے نیچے چھپا, سید سجاد کے ساتھ کیا کیا, بازاروں میں اور درباروں میں رسیاں پہنا کر بے پردہ حرم کے ساتھ اسیر کر کے, کبھی کوفہ, کبھی شام, کبھی بازاروں میں, کبھی درباروں میں. امام محمد باقر کے ساتھ کیا کیا, امام جعفر صادق کے ساتھ کیا کیا, خون کے آنسو روتے رہے. یا امام موسیٰ کاظم, ڈھونڈے تاریخ میں کون سا ایسا انسان ہے کہ جسے زنجیروں کے ساتھ قبر کے اندر اتارا گیا ہو سوائے امام موسیٰ کاظم کے. امام علی رضا کیا ہوا, پردیس میں شہید ہو گئے. امام محمد تقی پردیس میں شہید ہوئے. امام علی نقی, امام حسن عسکری, سارے کے سارے اسی بات کی خبر دیے پروردگار نے میدان خون میں غلیر کے, فلا تخشوہم وخشون, اب تو یہ میرا آخری ذخیرہ بچ گیا, یہ میری نعمت عظمیٰ, یہ امام زمانہ میرے پاس, میرے ذخیرے میں سب سے عظیم نعمت, اب اسے میں اٹھا رہا ہوں. پہلے یہ 11 تمہیں بلاتے رہے, آوازیں دیتے رہے, آؤ ہماری نصرت کرو, ہماری مدد کرو, تم نہیں آئے, اب یہ میرا آخری ذخیرہ ہے, اب تم بلاتے رہو گے, میں اسے نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اس کی قدر نہیں پا لیتے, جب تک کہ تم اس عظیم ترین نعمت کی اہمیت کو نہیں سمجھ لیتے. میرے عزیزو, روز غدیر سمجھنا ہے. روز غدیر محض ایک نعرے کا اعلان نہیں ہے, محض جذبات اور عقیدتی بات نہیں ہے, روز غدیر امت کو نظام دیا گیا. میں معذرت چاہتا ہوں, وقت بہت بڑھ گیا, دیکھیے 11 بجے, شرمندہ ہو میں نے آپ کو زحمت دی. روز غدیر تشیع کا سرمایہ میں سے زیادہ مختصر نہیں کر سکتا تھا غدیر کے حقائق کو. ادھر رسول کا انداز ہے اور ادھر 28 سفر کو رسول کی رحلت ہوئی اور اب رسول کی بیٹی نے وہ کام شروع کیا. جس طرح سے رسول مدینہ کے ایک ہی دروازے پر جا کر دستک دیتے رہے, بلایا میدان غدیر کی طرف لے کر گئے, آج دوبارہ نبی کی بیٹی ایک ایک مسلمان کے دروازے پر دستک دے رہی. کسی نے دروازہ کھولا؟ اکثر نے نہیں کھولا. اگر کسی نے کھولا تو کہا میں بھول گیا ہوں, یاد نہیں آ رہا. اور بیوی نے جب دعا دی تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوا اس کا. کہا اگر تو واقعی بھول گیا تو کوئی بات نہیں, اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اب تمہارا یہ حال ہوگا. اور وہی ہوا, تاریخوں میں دیکھ لیجیے کون ہے فاطمہ الزہرا. اللہ نے اس بیوی کو دفاع ولایت کے لیے اتارا زمین پر. اور اگر فاطمہ الزہرا دفاع ولایت کے لیے نہ نکلتی آج ہم میں سے کوئی بھی اس مقام پر موجود نہ ہوتا. قدم قدم پر کیسے دفاع کیا, کتنا فاصلہ ہے 28 سفر میں اور یکم ربیع الاول میں, پھر دو ربیع الاول, پھر تین ربیع الاول. اب ذرا سوچے چشم تخیل کو لے چلیے, مدینہ پہنچے دیکھیں در زہرا کی حالت کیا ہے, کیا ہوا ہے. فاطمہ تو زہرا کیا کر رہی ہیں, علی کی گلے میں رسی ڈال کے لے کے گئے مسلمان, احتجاج کیا, کس طرح سے حق چھینا گیا امت نے سقیفے میں, کیا کیا. اور اب فاطمہ تو زہرا وہ مجاہدہ اٹھی, اس لیے فاطمہ جانتی ہے کہ اگر میں نہ اٹھی تو یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے چھپا دی جائے گی. غدیر کے تحفظ میں, ان 12 کی ولایت کے تحفظ میں فاطمہ جا رہی ہے, درختوں کے لیے نہیں, باغ فدق کے لیے نہیں. باغ فدق صرف وسیلہ ہے, ہتھیار ہے, جسے بہانہ قرار دیا بی بی نے تاکہ دشمن کے چہرے سے نقاب کو الٹ سکے. گئی دربار, گئی, کیا عجیب انداز ہے. کنز العمال کی, اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں کی روایت ہے کہ جب یہ بی بی میدان معاشر میں جائیں گی تو خدا اعلان کرے گا, جیسی فاطمہ الزہرا کی سواری میدان معاشر میں داخل ہوگی خدا فرمائے گا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم, اہل معاشر اپنے سروں کو جھکاؤ, آنکھوں کو بند کر. انبیاء سے بھی کہا جائے گا, کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں آئے, خدا کو گوارا نہیں ہے کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھے. فاطمہ ناموس سے پروردگار, عزت کبریا. اور خود بی بی کی خواہش کیا ہے, جب پیغمبر نے پوچھا فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے, کیا جواب دیا؟ کہا بابا صرف ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ زندگی میں کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور میں بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھوں. خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کوئی آنکھ اٹھا کر فاطمہ کو نہ دیکھے, فاطمہ بھی چاہتی کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے. پھر پتا ہے کیا مجبوری ہے کہ فاطمہ ہزاروں اجنبیوں کے مجمع میں پہنچی ہے اور فرمایا مجھے جو پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے اور جو نہیں جانتا پہچانو. اعلنوا انی فاطمۃ بنت نبیکم, میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. کیوں گئی, کیا مجبوری؟ باغ فلق مجبوری نہیں ہے, قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ کی مجبوری ہے. کس کس طرح سے دفاع کیا ولایت کا, یہاں تک کہ جب کوئی دروازہ نہ کھولا بی بی نے کتنا سفر طے کیا. کہاں پہنچی, حمزہ کی قبر پر بیٹھی, حمزہ کی قبر پر گریا کر رہی, اے کاش آج آپ ہوتے تو ہاں کس طرح سے پائمال نہ ہوتا. بی بی بیٹھ کے گریا کر رہی ہے, محبوب ابن لبیب اپنی بیوی بی کے ساتھ گزرا, نگاہ پڑی کہ فاطمہ نبی سادی حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے گریا کر رہی ہے, نوحہ پڑھ رہی ہے. بیوی بی کو بھیجا, جاؤ پوچھو میں نے سنا ہے کہ فاطمہ دربار گئی تھی, جا کے پوچھو کیا یہ خلافت واقع علی کا حق تھا. سیدہ نے جواب دیا مگر کچھ شک ہے علی کے حق میں, تو اس نے دوبارہ بیوی بی کو بھیجا کہ پھر دلیل کیا ہے. سیدہ نے فرمایا نسیت الغدیر, کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے پھر کہا بیوی سے پوچھو فاطمہ سے اگر خلافت و ولایت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی ولایت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے, خود کیوں نہیں گئے، آپ کو کیوں بھیجا؟ اب جو بی بی نے سنا جلال آیا چہرے پر، کہا اے محبوب کیا تم نے پیغمبر اسلام سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ فرمایا تھا میرے بابا نے کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ آئے، کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے، علی ایسا امام نہیں ہے جو لوگوں کے پیچھے جائے گھر گھر بتائے کہ میں تمہارا امام ہوں، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں کی بی بی کھا رہا ہے، ایک روایت ہے یکم ربیع الاول، دوسری روایت ہے تین ربیع الاول، دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی زندہ رہے اور دوبارہ دربار میں آ گئے اور اسی طرح سے لوگوں کے ضمیروں پر دستک دی اور لوگوں کا شعور بیدار ہو گیا تو ممکن ہے کہ پھر کوئی ہمیں اس تخت حکومت پر نہ بیٹھنے دے۔ اس لیے آج پیغمبر کی شہادت کے تین جگہ پانچ دن کے بعد 50 افراد ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے، آگ کا سامان لیے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے، کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ تو زہرا کی بیت و شرف کی طرف پہنچے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایک شخص نے، ایک شخصیت کے بیٹے نے یزید سے ملاقات کے لیے شام گیا اور یزید سے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے حسین کو شہید کیا، حسین کو شہید کیا کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ نبی کی نواسیوں کو رسیاں پہنا کر کوفہ لے جاتا، شام لے آتا، اپنے دربار میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑا کرتا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کسی خلیفہ کا بیٹا جو یہ بات کر رہا ہے۔ یزید کو غصہ آیا، کیا کہا؟ کہ مجھے کوئی شخص بھی یہ بات کرے شاید بری نہ لگے، لیکن تمہیں یہ حق نہیں کہ تم بات کرو۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ بیٹھو وہ بھی بتاتا ہوں۔ یزید اٹھا اور لکڑی کے پرانے صندوق میں سے اس نے خط نکالا اور اس کے سامنے رکھا کہ یہ خط تمہارے باپ نے میرے باپ کو بھیجا تھا۔ کیا تھا خط میں؟ بتانے والے نے بتایا کہ میں نے فاطمہ کے گھر پر کیسے حملہ کیا، کہ پہلے میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کہو کہ علی کو بھیجیں، علی مسجد میں آئے، علی آنا چاہ رہے تھے یا فاطمہ نے کہا کہ نہ علی نہیں آئیں گے، جا کے بتاؤ علی نہیں آئیں گے۔ کہ غلام جب واپس آیا تو میں غصے میں چند افراد کے ساتھ چل پڑا علی کے گھر کی طرف، اب بھی علی نہیں آئے، فاطمہ آئی، اور جب فاطمہ نے مجھ سے گفتگو کی کہ کون سا گھر ہے، ایک مرتبہ مجھے ترس آیا اور میں پلٹنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے دل پر علی کی دشمنی اور علی کا کینہ طاری ہوا اور میں دوبارہ قرفوں سے کہا کہ اب اس دروازے کو آگ لگاؤ۔ آگ لگی، دروازہ جلنے لگا، ایسا رکا نہیں، انتظار کر لے کہ دروازہ جل جائے، انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو اس نے پاؤں کی ٹھوکریں مارنا شروع کی، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ میرے عزیزوں کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ جا کر دیکھ لیجیے تاریخوں میں سلیم بن قیس کیا فرماتے، جو روایت بیان کی، اور امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کیا فرماتے، کہا کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان اور دروازے کی میخ میری جدہ طاہرہ کے جسد میں بیوست ہو گئی۔ میرے عزیزوں دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد علی ابن ابی طالب کے بیت و شرف میں داخل ہوئے۔ پتا ہے، جانتے ہیں آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائے گا، آگے بڑھے، علی کے گلے میں رسی ڈالی اور اب علی کو لے کے جا رہے ہیں مسجد کی طرف۔ اتنا عجیب منظر ہے کہ علی کا ہمسایہ ایک یہودی، اس نے 10 سال مدینے میں رہا، پیغمبر کا ہمسایہ، علی کا ہمسایہ، 10 سال گزارے، 10 سالوں میں یہ مسلمان نہیں ہوا، یہودی کا،
لیکن آج جیسے اس نے علی کے گلے میں رسی دیکھی اور دیکھا کہ مسلمان کس طرح سے علی کو مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں, نگاہ پڑی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ایک مرتبہ کسی مسلمان نے پوچھا, تو نے 10 سال پیغمبر کی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا, آج کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا, تو نے کلمہ پڑھا. کہا میں نے اسی علی کو ایک ہاتھ سے در خیبر اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے علی کو خیبر میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا, اور آج یہی علی چند اوباشوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہے. کچھ تو بات ہے, یہاں سے مجھے یقین ہوتا کہ یہ دین حق ہے جس کی علی اتنی بڑی مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے. میرے عزیزوں کیا ہوا, علی کے گلے میں رسی ہے لے کے جا رہے ہیں. آخری جملے عرض کروں, اس سارے واقعے میں پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں ہے, باہر تھا. پلٹ کے جب آیا, دوسرے سے ملاقات ہوئی, پوچھا کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے علی کے دروازے پہ آگ لگائی تھی. کہاں میں نے آگ لگائی تھی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ فاطمہ تو زہرا نے بڑی مقاومت دکھائی. کہاں بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ فاطمہ علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہاں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کبھی بتا کیسے چھوڑوایا, کیسے چھڑوایا؟ کم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی, علی کو کھینچنا شروع کیا, فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا. ہم نے سوچا خاتون ہے, زخمی ہے, جلا ہوا دروازہ اوپر پڑا ہے, اگر ذرا زور سے کھینچیں گے تو فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن فاطمہ نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے, نبی ذاتی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کبھی کیسے چھڑوایا, کیسے چھڑوایا؟ کب بس چھڑوا لیا. کہا مجھے بتا کیسے چھڑوایا؟ کب میں نے سمجھا کہ فاطمہ نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہ ایک مرتبہ میں نے داہنے دیکھا, ایک مرتبہ میں نے باہنے دیکھا, میرے قریب کنفوز کھڑا تھا, میری نگاہ اس کے کمربند پہ پڑی, اس میں تازیانہ حمائل تھا, میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی